अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तानी अहदेदारों ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सीनियर अस्करियत पसंद कमांडर का पीछा करके उसे हलाक कर दिया है, जो 100 से ज़्यादा शिया मुसलमानों और पुलिस अहलकारों के कत्ल में मतलूब था। अफगान सलामती अफवाज ने बुध के रोज़ फिर से मगरबी सूबे फरह के दारुलहकूमत का मुकम्मल सरकारी कंट्रोल संभाल लिया है, जिससे एक ही रोज़ कबल तालिबान कशीदगी ईरानी सरहद के करीब वाक़ इस शहर पर कब्जा कर लिया था। गजा में जुमेरात की सुबह कम अज़ कम 5 बम धमाके हुए हैं, जिनमें ख्याल किया जाता है कि एक शख्स जख्मी हुआ है। मकामी अफराद का ख्याल है कि इन तमाम धमाकों का निशाना हमास के ठिकाने थे। जुनूबी कोरिया कोशिश कर रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान तयशुदा सरबराह इजलास अपने मुकर्रर वक्त पर हो। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड बर ने कहा है कि उनकी कमेटी की छानबीन से पता चलता है कि सन 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए रूस ने मुदाखलत की थी, जिससे अमरीकी इंटेलिजेंस कम्यूनिटी की तहकीकात की तस्दीक होती है। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत की अखलाकियात के निगरान इदारे को भेजी जाने वाली माली रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने जाती वकील को नामालूम अखराजात के लिए $1,00,000 से ज़्यादा रकम वापस दी है। और जुमेरात के रोज़ जर्मन चांसलर एंगला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलुमिनियम और स्टील की दरामदात पर महसूलात पर बातचीत को तैयार है। ये थी शह सुर्खियाँ और तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले पाकिस्तान से रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की विफाकी काबीना ने जुमेरात के रोज़ इस बात की मंजूरी दी है कि फाटा इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए। ताहम ये वाजे नहीं है कि यह बिल कब पेश किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए चलते हैं इस्लाम आबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक
जी, काफ़ी अरसे से इस मामले पर बातचीत हो रही थी और ये मुतालबा ख़ास तौर पर जो कबाइल हैं उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि फाटा में इस्लाहात के लिए जो हुकूमत की कमेटी है उसकी सिफारशात पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए और इस सिलसिले में जो भी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है या कानून साजी है वो जल्द की जाए। इस पर मुसलसल ताखीर होती रही और अब जबकि ये हुकूमत अपनी मुद्दत रवा माह ख़त्म करने को है, वफाकी काबीना ने एक आज एक मंजूरी तो दी है कि इस सिलसिले में कानून साजी मुसवदा कानून को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। लेकिन अगर ये पेश हो भी जाता है तो फिर इस पर एक बहस की ज़रूरत होगी और उसमें वक्त लग सकता है और ये भी वाजह नहीं कि ये कब पेश किया जाएगा। हुकूमत की जो दो इत्तेहादी जमातें रहीं जो 5 साल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रहीं, एक तो मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वो दोनों ही फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम यानी उसको जम करने की मुखालफत करती रही हैं। तो और भी जो बाज दीगर मामला थे तो इस बारे में हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमातों का साथ दिया। अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये एक सियासी ही हरबा हो सकता है कि कैसे वक्त जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने को जा रही है उसने इस तरह की काबीना में ये फैसला कर दिया है।
तो ये इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं कि क्यों नहीं इल्हाक का बिल मंजूर किया गया और सियासी जो उनकी जमातें हैं इत्तेहाद वाले हैं और उनका साथ दिया गया, और अब ये क्यों आइंदा हुकूमत पर छोड़ा जा रहा है?
جی اس کو آپ سیاسی مسئلہ یا سیاسی حکمت عملی ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو فضل الرحمان ہیں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے قبائلی علاقوں میں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے قبائلی جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے اپنے علاقوں میں موجود نہیں ہیں, اور جب یہ سارے لوگ واپس چلے جائیں تو ایک ریفرنڈم کرایا جائے جس سے عمومی طور پر لوگوں کی رائے جانی جا سکے کہ وہ آیا کس خود ایک علیحدہ صوبے کے طور پر اپنا وجود چاہتے ہیں یا کس خیبر پختونخوا میں انضمام چاہتے ہیں. تو یہ وجہ تھی اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے یہ اس میں تاخیر ہوتی رہی. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کیونکہ ایک طویل المدتی ایک اقدام تھا, جب یہ اصلاحات کی کمیٹی تھی اس نے جو سفارشات دی تھی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ وار ان سفارشات پر عمل درآمد ہوگا اور اس میں خاصا وقت لگ سکے گا, وقت لگ جائے گا, کیونکہ خیبر پختون جو فاٹا ہے وہ وہاں پر بہت سی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں, اور اس کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے میں بہت سی سرمایہ کاری اور اقدامات کی ضرورت ہے. تو یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے اس میں مسلسل تاخیر ہوتی رہی. لیکن جو سیاسی مصلحت اور سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ اس میں تاخیر ہوتی رہی ہے.
اچھا, اشتیاخ, اس سے ہٹ کر ایک اور خبر, جو ایک اور رپورٹ آپ نے دی ہے کہ جو امریکی سفارتکار پاکستان میں اسلام آباد میں ایک حادثے میں ملوث تھے وہ واپس امریکہ آ گئے ہیں, اور امریکہ میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے گا. تو اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟
جی, وہ پیر کو ان کو وہ پاکستان سے واپس چلے گئے تھے اس سے قبل, جب گزشتہ اختتام ہفتہ انہوں نے واپس جانا تھا امریکی سفارتکار کرنل جوزف نے, تو انہیں روک دیا گیا تھا. حکومت پاکستان کی طرف سے یہ تو اب تو یہ واضح کہا گیا ہے کہ انہیں مکمل سفارتی استثناء حاصل تھا اور اسی کی وجہ سے انہیں جانے دیا گیا. لیکن جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کی یہ تنقید ہے, اور ناقدین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حادثے کے فوراً بعد حکومت پاکستان نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ سفارتکار کو مکمل سفارتی استثناء حاصل ہے اور ان کے خلاف پاکستان میں کسی طرح کی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی ہے. البتہ آج وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ امریکی حکام نے پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ کرنل جوزف کے خلاف امریکہ میں قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی, اور اس سلسلے میں پاکستان کی پولیس نے ٹریفک حادثے کے حوالے سے جو شواہد تھے وہ بھی امریکی حکام کے حوالے کر دی ہیں. لیکن اس بارے میں نہ تو مزید تفصیلات پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بتائی گئیں اور نہ ہی اسلام آباد میں جو امریکی سفارتخانہ ہے اس کی طرف سے اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے. لیکن آپ نے جس طرح بالکل درست کہا, اب امریکی سفارتکار جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں ملوث, اس حادثے میں ایک پاکستانی نوجوان کی ہلاکت ہوئی تھی, وہ اب پاکستان سے واپس جا چکے ہیں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں, محمد اشتیاق, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے مختلف خبروں پر. اور اب کچھ مزید خبریں, ان کی تفصیل. پاکستانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک سینئر عسکریت پسند کمانڈر کا پیچھا کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے, جو 100 سے زیادہ شیعہ مسلمانوں اور پولیس اہلکاروں کے قتل میں مطلوب تھا. رات گئے کیے جانے والے حملے میں, جو ایک خفیہ اطلاع پر صوبے بلوچستان میں کیا گیا, 2 افغان خود کش بمبار بھی مارے گئے, اور سیکیورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا جسے فوج کے ایک بیان میں زخمی دہشت گرد کہا گیا ہے. فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شدید لڑائی میں فوج کا ایک انٹیلیجنس آفیسر جاں بحق اور 4 فوجی زخمی ہو گئے, جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے. پاکستانی فوج نے مقتول شدت پسند کمانڈر کا نام سلمان بدینی بتایا ہے, اور کہا ہے کہ وہ صوبے میں سنی شدت پسند گروپ کلدم لشکر جھنگوی کا سربراہ تھا. افغان سلامتی افواج نے بدھ کے روز پھر سے مغربی صوبے فرح کے دارالحکومت کا مکمل سرکاری کنٹرول سنبھال لیا ہے, جس سے ایک روز قبل ہی طالبان نے ایرانی سرحد کے قریب واقع اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا. منگل کے اعلی صبح ایک مربوط حملے کے بعد کلیدی سرکاری تنصیبات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوج فرا شہر میں داخل ہوئی, جس میں پولیس اور انٹیلیجنس صدر دفتر شامل ہے. صوبائی گورنر عبدالباسط سالنگی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکی حمایت یافتہ افغان افواج نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا, جس کے نتیجے میں 300 سے زائد طالبان ہلاک, جبکہ باقی شہر سے پسپا ہو گئے. خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی نے چین سے درآمد کی جانے والی اشیاء خورد و نوش کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے جاری شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق چین سے درآمد کیے جانے والے پروسیسڈ فوڈ آئٹمس پر اس وقت تک پابندی رہے گی جب تک کہ ان کے حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر دیا جاتا۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ کا کہنا ہے کہ چین سے منگوائی جانے والی کھانے پینے کی کئی چیزوں کے اجزاء میں جیلیٹن شامل ہوتا ہے جو عموماً جانوروں کے گوشت اور ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ آئندہ عام انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے غیر ملکی مبصروں کی آمد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا رہی۔ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات اور خاص طور پر ان کا شفاف انعقاد اس وقت ملک میں ایک بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ غزہ میں جمعرات کی صبح کم از کم 5 بم دھماکے ہوئے جن میں خیال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نے بتایا کہ اس نے دھماکوں کی آواز سنی اور چند لمحے بعد ایمبولنس گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی دیکھی گئیں۔ مقامی افراد کا خیال ہے کہ ان تمام دھماکوں کا نشانہ حماس کے ٹھکانے تھے۔ یہ حملے اس کے بعد ہوئے ہیں جب اس ہفتے بڑی تعداد میں فلسطینی مظاہرین نے اسرائیل سے ملنے والی غزہ کی سرحد پر احتجاجی مظاہرے کیے تھے، جن میں 60 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 2,700 زخمی ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا کوشش کر رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان طے شدہ سربراہ اجلاس اپنے صحیح راستے پر رہے۔ اس سے پہلے پیونگ یانگ نے دھمکی دی تھی کہ وہ امریکہ کے اس مطالبے پر کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے بلائے جانے والا اجلاس منسوخ کر دے گا۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے حالیہ بیان کے بعد آئندہ ماہ ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس پر ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو چند ہمیں بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ بر نے کہا ہے کہ ان کی کمیٹی کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کے لیے روس نے مداخلت کی تھی، جس سے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی تحقیقات کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالاتی حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اپنے نمائندے اسلام آباد محمد اشتیاق سے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے یقین دلایا ہے کہ امریکی ایئر اتاشی کرنل ایمینول جوزف کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک مہلک ٹریفک حادثے میں ملوث امریکی سفارتکار پاکستان سے جا چکے ہیں کیونکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد اشتیاق کی تفصیلی رپورٹ۔
اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں پاکستانی شہری عتیق بیگ کی ہلاکت میں ملوث امریکی سفارتکار کرنل جوزف کے ملک سے باہر جانے کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ کرنل جوزف کو مکمل سفارتی استثناء حاصل تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو یہ انکشاف بھی کیا کہ امریکی حکام نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کرنل جوزف کے خلاف امریکہ میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔
ڈپلومیٹس کو سفارتی استثناء حاصل ہے اور گورنمنٹ نے اس کے تحت یہ فیصلہ کیا اور سفارتی استثناء کے تحت انہیں جانے دیا گیا۔ ہمیں ایشورنس کرائی ہے امریکنز نے کہ وہاں پہ اس کا ایڈمنسٹریٹو یا کرمنل کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا، اور ہم نے جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، جو ہماری پولیس نے اکٹھا کیا ہے، وہ ہم نے انہیں امریکنز کو دے دیا ہے فار ٹرائل ان امریکہ۔
امریکی سفارتخانے میں تعینات دفاعی اتاشی کرنل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے 7 اپریل کو اسلام آباد میں ایک پاکستانی نوجوان عتیق بیگ ہلاک، جبکہ ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار راحیل زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدا میں امریکی سفارتکار کا نام حکام نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بغیر اجازت کے ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان سے جانے سے بھی روک دیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک یہ خبر آئی کہ انہیں ملک سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ حزب مخالف کے اراکین اسمبلی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ابتدا میں یہ واضح نہیں کیا کہ کرنل جوزف کو مکمل سفارتی استثناء حاصل ہے، جس کی وجہ سے بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے پاکستانی شہری عتیق بے کے خاندان کو خون بہا کی رقم دینے کے بارے میں ان کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں کہ کرنل جوزف کو رہا کر دیا گیا اور وہ امریکہ میں ہیں۔ ان کی رہائی امریکہ اور پاکستان کے درمیان کن عوامل کی بنیاد پر طے پائی اور اس کے پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر ہماری ساتھی نفیس احود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنے سفارتکار کرنل ایمانوئل جوزف کے خلاف لگائے جانے والے الزامات کی تحقیقات کریں گے۔ واضح رہے کہ کرنل جوزف ہال پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے سابق اہلکار کرنل فاروق احمد بتاتے ہیں کہ کرنل ایمانوئل کو کس شرط پہ ملک چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔
امریکہ سے ریکویسٹ کی گئی تھی اور اس میں یہ شورٹی دی گئی تھی، جو بھی باقی پروسیجر ہے وہ وہاں پہ اکارڈنگ ٹو یو ایس لا پورا کیا جائے گا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس کے وہ امبیسی میں پوسٹنگ کی وجہ سے اس کے اوپر یہاں پہ کوئی بھی مزید آگے قانونی کاروائی نہیں کی جا سکتی تھی، چونکہ وہ جو اس کے پیرنٹس ہیں بچے کے، وہ اس کو پرسو نہیں کر رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیر کے ذریعے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے کے رشتہ دار دیت کے معاملے پر امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے۔
پاکستانی گورنمنٹ نے یہ بھی شیورٹی دی ہے کہ، اور اس لڑکے کے باپ نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے مجھے پے کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تو میرا نہیں خیال امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر ہے بھی تو وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے۔
یہ تھے آئی ایس پی آر کے سابق اہلکار کرنل فاروق احمد۔ لیکن واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ سفارتکار ہونے کی وجہ سے کرنل ہال کو پہلے سے ہی استثناء حاصل تھا،
تو ان کو پاکستان میں نہ تو روکا جا سکتا تھا اور نہ ان کے خلاف کوئی کیس چلایا جا سکتا تھا۔ امریکی کورٹ بیسس اگر اس میں کیس چلے گا تو اس کے لیے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ضروری ہوگا، اس ایویڈنس کے ساتھ وٹنسز کا پروڈیوس کرنا ضروری ہوگا۔ آیا پاکستان اور امریکہ اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سی بات ہے اور اس کے متعلق ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
ان کا کہنا تھا کہ کرنل ہال کو چھوڑنے سے امریکہ پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔
اس معاملے میں چاہے آپ پسند کریں نہ کریں، امریکہ کا جو منصب تھا بالکل درست، اور ان کو پاکستان کو اس کی مذمت کرنا ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، وہ ایک بہت اہم سی بات ہے، اور اس میں یہ ضروری سوچنا ہوگا کہ آیا امریکہ اس کو ایک وکٹری سمجھتا ہے یا اس کو ایک کوآپریٹو سولوشن کے متعلق اس کو ایک فیصلہ سمجھتا ہے۔ تو وہ اس کو ایک کوآپریٹو ایویڈنس کا معاملہ سوچتا ہے، تو پھر امید تو یہی ہونی چاہیے کہ دونوں ملک کے درمیان کنڈیشن ذرا اور بہتر ہو جائے۔
یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جنوبی کوریا کوشش کر رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان طے شدہ سربراہ اجلاس سپنے صحیح راستے پر رہے۔ اس سے پہلے پیونگ یانگ نے دھمکی دی تھی کہ وہ امریکہ کے اس مطالبے پر کہ وہ اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے بلائے جانے والا اجلاس منسوخ کر دے گا۔ جنوبی کوریا کی قومی سیکیورٹی کونسل نے جمعرات کے روز بیان جاری کیا جس میں وعدہ کیا گیا کہ وہ ان ملکوں کے ساتھ قریبی روابط رکھے گا جو واشنگٹن، پیونگ یانگ اور سول کے قریب ہیں، کہ وہ باہمی مفاد کے احترام میں اس اجلاس کے نقاط کو یقینی بنائیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سول، واشنگٹن اور پیونگ جانگ کے موقف مختلف چینلز کے ذریعے مربوط کیے جانے چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سربراہ کانفرنس باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ کامیابی سے منعقد ہو۔ جنوبی کوریا کے لیے سابق سفیر اور شمالی کوریا کے ساتھ 2005 میں 6 فریقی بات چیت میں امریکہ کے اعلیٰ مذاکرات کنندہ کرسٹوفر ہل کہتے ہیں،
to have a meeting with a sitting US president is a major benefit for North Korea in terms of its overall viability in the international community. Secondly, I think it's important to understand that when he closes down a nuclear site that by all accounts was on its last legs, we should not consider this some kind of unilateral concession.
اول تو یہ کہ شمالی کوریا امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے امکان پر خوش ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کم جونگ ان کے والد بھی حاصل نہیں کر سکے اور نہ ان کے دادا اسے حاصل کر سکے۔ چنانچہ امریکی صدر سے ملاقات بین الاقوامی برادری میں اس کے میل جول کے لیے بڑی منفعت بخش ہے۔ دوسرے میرے خیال میں یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ جب وہ اپنی ایک جوہری سہولت کو بند کرتے ہیں جو ہر اعتبار سے اپنے آخری مراحل میں ہے، تو ہمیں اسے یک طرفہ رعایت نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی تین کوریائی امریکیوں کو رہا کرنے کے ان کے فیصلے کو ہمیں یک طرفہ رعایت سمجھنا چاہیے، جنہیں کسی بھی طور پکڑا ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا خیال ہے کہ شمالی کوریا اس وقت مایوسی کی کیفیت میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ یہ تھے کرسٹوفر ہل۔ 12 جون کی سربراہ کانفرنس کے امکان کے بارے میں اس وقت شبہات پیدا ہوئے جب شمالی کوریا کے اول نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ یہ مطالبہ جاری رکھتا ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری اسلحہ خانے کو ترک کر دے، تو شمالی کوریا کو سوچنا پڑے گا کہ وہ سربراہ کانفرنس میں شریک ہو یا نہیں۔ اول نائب وزیر خارجہ کم کائی گوان نے کہا کہ اگر واشنگٹن ہمیں یک طرفہ طور پر کونے میں دھکیلنے اور اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم ٹرمپ کم سربراہ کانفرنس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیونگ جانگ کی جانب سے امریکہ کے اس مطالبے کے بارے میں تحفظات کے اظہار کے بعد کہ وہ اپنا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ترک کر دے، پروگرام کے مطابق آئندہ ماہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ سربراہ میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں۔ تشویش کے باوجود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پیونگ جونگ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ ASAN انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے گو میونگ ہیون کہتے ہیں،
If North Korea wanted to cancel the summit for good, they wouldn't have just issued a mixed statement about or warning the United States not to pressure North Korea anymore. They would have tested a missile. That would have for sure killed any hope or expectation for a summit.
اگر شمالی کوریا سربراہ کانفرنس کو مستقل طور پر منسوخ کرنا چاہتا تو وہ ایک ملا جلا بیان جاری نہ کرتا جس میں امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر مزید دباؤ نہ ڈالے۔ وہ بس ایک میزائل کی آزمائش کرتا جو سربراہ میٹنگ کے لیے ہر امید یا توقع کو ختم کر دیتی۔ ٹرمپ حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ 12 جون کے سربراہ کانفرنس کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس جمعے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ یہ ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کے دستبردار ہونے کے بعد دونوں کی پہلی ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کو بھی پیچیدہ بنا سکتا ہے، اور اس سے یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ پیونگ یانگ کے جوہری صلاحیت سے دستبردار ہونے کے عمل میں اقوام متحدہ کا کردار کیا ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے بل گیلو کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
2015 میں جب سے ایران جوہری معاہدے پر دستخط ہوئے، اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی کے ادارے IAEA پر یہ واضح تھا کہ ایران کو معائنے کے دنیا کے سب سے بہترین نظام کا سامنا ہے۔ اس کے سربراہ یو کے امانو اس بارے میں کہہ چکے ہیں،
We have had access to all locations،
ہمیں ان تمام مقامات تک رسائی حاصل رہی ہے جہاں ہمارا دورہ کرنا ضروری تھا۔ یہ تھے IAEA کے سربراہ کے الفاظ، لیکن صدر ٹرمپ ان سے متفق نہیں۔ انہوں نے اسما معاہدے سے دستبردار ہوتے ہوئے رسائی کے معاملے کا ذکر کیا تھا۔
The deal's inspection provisions lack adequate mechanisms
معاہدے میں معائنے سے متعلق شقیں ایسے مناسب طریقہ کار سے محروم ہیں کہ جس میں بے ایمانی کی جانچ اور روک تھام کی جا سکے اور اس کی سزا دی جا سکے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ ان کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے انہی خیالات کا اظہار وائس آف امریکا کی معاون گریٹا وین سسٹرن کو ایک انٹرویو میں کیا۔
We entered the deal without knowing anything other than what our own intelligence had given us.
ہم اس معاہدے میں شامل ہوتے ہوئے اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے جو ہماری اپنی انٹیلیجنس ایران کے فوجی پروگرام کے بارے میں بتا چکی تھی، اور آئی اے ای اے کے پاس معائنے کے لیے مناسب اختیارات نہیں تھے۔ یہ تھے جان بولٹن کے الفاظ۔ ان تبصروں کی وجہ سے جمعے کو وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی گفت و شنید تناؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ گوتریس نے صدر ٹرمپ پر زور دیا تھا کہ وہ معاہدے سے دستبردار نہ ہوں، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس پس منظر میں آئی اے ای اے کے سابق معائنہ کار رابرٹ کیلی نے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا سے جوہری مذاکرات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے معائنہ کار ادارے پر کس قدر بھروسہ کرے گا۔
My guess is that John Bolton is not going to turn to the United Nations and the IAEA and say go do this.
میرا اندازہ ہے کہ جان بولٹن اقوام متحدہ اور IAEA کی جانب رخ کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ جائیں اور یہ کام کریں۔ بولٹن نے کبھی اقوام متحدہ کو پسند نہیں کیا اور اس کے خلاف سخت بیانات دیتے رہے ہیں، اور IAEA کو خاص طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ یہ تھے رابرٹ کیلی کے الفاظ۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں جان بولٹن اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر کی 10 منزلیں کم کر دی جائیں تو بھی ذرا سا فرق نہیں پڑے گا۔ کیلی نے کہا کہ اگر امریکہ شمالی کوریا سے ممکنہ معاہدے میں بین الاقوامی اداروں کو شامل کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہے تو امریکہ کے محکمہ دفاع اور محکمہ توانائی کے تحت ایسے گروپس موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ ایک لمحے کے نوٹس پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ غالباً وہ اس وقت اپنا سامان باندھ رہے ہیں۔ یہ تھے رابرٹ کیلی کے الفاظ۔ یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ آخرکار کیا فیصلہ کریں گے۔ ایک اشارہ گزشتہ ہفتے ملا جب ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا تھا کہ ایران جوہری معاہدے سے دستبرداری کے باوجود امریکہ توقع کرتا ہے کہ IAEA ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرتی رہے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنیں گے ڈاکٹر ابرار عمر کی۔
کھڑکی سے باہر برف کا شہر آباد تھا، اس نے اپنی محبت کا سر میری محبت کے کاندھوں پر رکھا تو قیامت کی بارش ہوئی۔ لمحے رنگین ضرور تھے مگر ان کے کناروں پر جدائی لکھی ہوئی تھی۔
میں نے اپنی اکیڈیمک کیریئر میں کافی ڈیولپ کیا، پروگریس کی۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اس سے پہلے ڈیمونسٹریٹر تھا، پھر میں اپنی اسپیشلائزیشن کی، اور میں اب ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، اور 2 مہینے تک 3 مہینے تک میں پروفیسر بننے والا ہوں۔
کوئی نظم، بہت خوبصورت نظم جو آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہو، وہ آپ ہمیں ذرا نہ گنگنا کے سنائیں۔
منزل کے انتظار میں مارے گئے ہیں ہم،
دشتے بے کنار میں مارے گئے ہیں ہم، منزل کے انتظار میں مارے گئے ہیں ہم۔ پہلے کہانیوں میں تھا مارا گیا ہمیں، پہلے کہانیوں میں تھا مارا گیا ہمیں۔
تو بہت اچھی سی غزل ہمیں سنائی، اور اگر چاہتے ہیں تو متفرق اشعار بھی آپ سنا سکتے ہیں۔
اداسی اوڑھ کے اتری ہے رات گلیوں میں، اداسی اوڑھ کے اتری ہے رات گلیوں میں، لگا لی وحشتوں نے پھر سے گھات گلیوں میں، دلوں کے ٹوٹنے سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکلتی ہے بات گلیوں میں، یہ کس کے آنسو ستاروں کے روپ میں چمکے، یہ کون روتا رہا ساری رات گلیوں میں۔
بہت زبردست۔ اچھا یہ بتائیں ابرار کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور کس ایج میں ہیں، انہیں کیسا لگتا ہے آپ کی اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں، مختلف میدان ہیں ان میں، ان میں سے کسی بچے کا اس طرف رجحان ہے میوزک یا پوئٹری کی طرف؟
ڈیفینیٹلی بہت سرپرائزنگ ہے، مائی سن از اے ویری گڈ سنگر، تو اگر میں نے اس کا گانا آپ کو سنا دیا یا بھیج دیا تو میری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔
نہیں نہیں ہم تو ضرور سنیں گے، پلیز بھیجیے گا، میں پلے کرنا چاہوں گا۔
جزیروں پر تیری باتوں کے پھول کھلتے ہیں, یاد کے ریشمی جزیروں پر تیری باتوں کے پھول کھلتے ہیں, دور رہ کر بھی پاس ہو جانا.
کوئی شارٹ پوئم جو ہے وہ سنائیے.
خالص نظم کا عنوان ہے, اگر میرا انتظار کرتی وہ شام شام وصال بنتی, وہ شب شب اختیار بنتی, میں ساری مشکل کا حل سمیٹے تمہاری بستی میں آ گیا تھا.
اگر تم پاس رہتے تو محبت ہو بھی سکتی تھی.
چلے مجھے وہی نظم یاد آ رہی تھی. اگر یہ فاصلہ جو درمیان ہے دور ہو جاتا, تیرا ہنسنا تیرا رونا مجھے مقدور ہو جاتا, تو تم سے بات کرنے کے کئی امکان ہو جاتے, جو باہم رابطے مشکل ہیں وہ آسان ہو جاتے. میرے دل میں کمی سی ہے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے, اگر تم پاس رہتے تو محبت ہو بھی سکتی تھی.
یہ تھے ڈاکٹر ابرار عمر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قریبی ضلع نوشہرہ میں جمعرات کے روز موٹر سائیکل پر سوار ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. حملے میں ایک شخص ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے. پشاور سے شمیم شاہد کی یہ رپورٹ ہے.
خیبر پختونخوا کی مرکزی شہر پشاور سے ملحق نوشہرہ میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے خودکش حملے میں حملہ آور ہلاک جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. حکام کے مطابق جمعرات کی دوپہر نوشہرہ کے انتہائی حساس علاقے کچہری چوک میں مبینہ موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے اس وقت اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کیا جب وہاں سے سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلہ گزر رہا تھا. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے قافلے میں شامل کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا. خودکش حملے کے فوراً بعد سیکورٹی فورسز بشمول پولیس کے اہلکار موقع پر پہنچے جنہوں نے زخمیوں کو قریبی فوجی اسپتال منتقل کیا. ضلع پولیس آفیسر شہزاد ندیم بخاری نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ خودکش حملے میں حملہ آور مارا گیا ہے جبکہ کم از کم 10 افراد زخمی ہوئی ہے. پولیس نے شعبہ ظاہر کیا ہے کہ خودکش حملہ آور کم عمر لڑکا تھا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر شوکت یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ حملہ خودکش تھا اور حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت نے کشمیر میں رمضان کے دوران جنگ بندی پر آمادگی تو ظاہر کر دی ہے, لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شاید یہ دیر پا ثابت نہ ہو. اس خبر پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے.
ہم بھارتی سرکار کے اس اعلان سے شروع کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں جموں کشمیر میں جنگ بندی ہوگی تاکہ کشمیری مسلمان اس موقع کو پرامن ماحول میں گزار سکیں. بھارت چلتے ہیں جہاں سے دفاعی تجزیہ کار کوموڈور ادے بھاسکر ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں بتائیے کہ یہ سیز فائر کا کیا مطلب ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کشمیری پہل کریں گے تو بھارتی افواج اس کا جواب دے گی, تو کیا اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے سندر میں اس پرکار کا سیزر آف آفینسو آپریشن. یہ جب پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی تھے نومبر کے 2000 میں, اس وقت بھی اس کو رمضان سیز فائر کہا گیا تھا, اور کارن یہ تھا کہ انہوں نے اسی آشا میں اس کو پالیسی بنایا کہ جو عام جنتا ہے ان کے لیے خاص رمضان کے سمے پہ ایسا ماحول بنے تاکہ وہ اپنا جو بھی دھارمک یا ریلیجیس جو کاروائی ہے وہ کر سکے. تو ابھی بھی اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں سے جموں کشمیر کے اندر جو بھی حالات ہیں اور جو بھی پولیٹیکل انیشیٹو ہیں, جو وہاں پہ جموں کشمیر کے جو مکھیہ منتری ہیں محبوبہ مفتی میڈم, جو انہوں نے کہا ہے, یہ سب ایک پرکار کے میں کہوں گا کہ جو پیس پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کا ایک کوشش ہے, अभी देखना है कि इससे जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि जम्मू कश्मीर के आम जनता के अलावा जिन्होंने भी बंदूक उठाया है या पत्थर उठाया है या जो भी वहां के जो सिक्योरिटी या अमन को जिन्होंने भी ब्रश किया है, कि उनका क्या रिस्पॉन्स होगा।
कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम क्या तवक्को कर रही हैं कि रमजान का महीना पुरअमन रहेगा? ये सीज फायर का जो ऐलान है, इससे आप क्या मतलब निकालती हैं?
जब सीज फायर होता है उसके साथ ही रेजोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा नॉन इनिशिएशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि बड़ा मुभम है ये, कोई सीज फायर उस तरीके का नहीं है कि ऑल गन्स विल फॉल साइलेंट। और वो तब सीज फायर रहता है कामयाब भी जब बाहमी मफाहमत से आप कहते हैं कि हम सीज फायर करेंगे, लेकिन उसके साथ ही रेजोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा नॉन इनिशिएशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि बड़ा मुभम है ये, कोई सीज फायर उस तरीके का नहीं है कि ऑल गन्स विल फॉल साइलेंट। और वो तब सीज फायर रहता है कामयाब भी जब बाहमी मफाहमत से आप कहते हैं कि हम सीज फायर करेंगे, लेकिन उसके साथ ही आप पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट करते हैं फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनी डिस्प्यूट। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। पिछले महीने से महबूबा मुफ्ती पर जबरदस्त दबाव यहाँ था कि इसने लोगों को बेतहाशा मरवाया यहाँ। अब उन्होंने बहुत मुश्किल से ये, मतलब आप किसी ऑर्डर के जरिए नहीं आया ये सामने, ये ऐलान एक ट्वीट के जरिए आया।
शुक्रिया अदा करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम का, जो श्रीनगर में हैं, और नई दिल्ली से दिफाई तज्जाकार कॉमोडोर उदय भास्कर।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ तजारती मुजाकरात खत्म नहीं किए, बल्कि बातचीत का दूसरा दौर वॉशिंगटन में आज जुमेरात से शुरू हो रहा है। अमरीकी चीन तिजारती सूरतेहाल पर माइकल ब्राउन की रिपोर्ट, असफर इमाम की ज़बानी।
चीनी हुकूमत के एक तर्जुमान ने जुमरात को बताया कि बीजिंग को उम्मीद है कि बातचीत का अगला मरहला मस्बत और तामीरी होगा। चीनी वजारत तजारत के तर्जुमान गाओ फिंग कहते
हैं
वो कह रहे हैं कि अमरीकी दावत पर चीनी हुकाम के दौरे के हवाले से पूरी उम्मीद है कि दोनों इतराफ से बाहमी एहतराम और मशावरत के उसूलों की पासदारी करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। बातचीत के जरिए हमें तनाज़ात और इख्तलाफात को हल और इसे तामीरी कामयाबी में तब्दील करना चाहिए ताकि दोनों अकवाम के दरमियान तजारती और इकतसादी तआवुन में इजाफा हो। हम दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रुकावटों में बढ़ावा नहीं चाहते। यकीनन हम तमाम मुमकिन इम्कान के लिए तैयार हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्टीव मनुचिन दो रोज़ा मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन में चीनी नायब वज़ीर आज़म लियू ही की क़यादत में आने वाले वफ्द की मेज़बानी कर रहे हैं। वाइट हाउस का कहना है कि यह इजलास दो हफ्ते कबल बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात का तसलसल है जिसमें चीन अमरीका बाहमी तजारत को अज़सरनोद मुतवाज़न बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। इनका मकसद चीन और अमरीका की जानिब से मार्च में एक दूसरे पर तजारती महसूलात आयद करने के बाद पैदा होने वाले तजारती जंग को बढ़ावा देने से गुरेज भी है। लेकिन बहुत से कानून साज चीन के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद सदर ट्रंप की जानिब से इसकी टेक्नोलॉजी की अजीम कंपनी ZTE को बचाने के लिए इनकी सरगर्मी पर हैरान है। FBI के डायरेक्टर ने कहा है कि उन्होंने बुध को सेनेट पैनल को अपनी इस तशवीश से आगाह कर दिया है कि चीनी ZTE जैसी कंपनी अमरीकी टेली कम्युनिकेशन मार्केट में ताकतवर मुकाम हासिल कर रही है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे कहते हैं
That any company beholden to foreign governments that don't share our values are not companies that we want to be gaining positions of power inside our telecommunications network.
वो कह रहे हैं कि FBI को गहरी तशवीश है कि गैर मुल्की हुकूमतों की मिल्कियती ऐसी कंपनियां जो हमारे इकदार पर पूरा नहीं उतरती अमरीकी टेली कम्युनिकेशन मार्केट में ताकतवर मुकाम हासिल कर रही हैं। इससे इन्हें हमारे हसास मालूमात तक रसाई की सलाहियत हासिल हो जाएगी और वो नाकाबिल गिरफ्त जासूसी की सलाहियत हासिल कर लेंगे और इस तरह इन्हें दबाव और कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। रे ने यह भी कहा कि इन्हें नहीं मालूम कि सदर ट्रंप ने ZTE के ऑपरेशन की मुअत्तली के बाद इसकी बहाली का जो वादा अपने ट्वीट में किया है, इससे पहले उन्होंने FBI का नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की थी कि नहीं। زیڈ ٹی ای کی جانب سے اپنے صارفین کے لیے امریکی پرزاجات کی خریداری کی اطلاعات پر امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے اس پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد اس کے ایک پلانٹ کو بند اور آپریشن کو معطل کر دیا گیا تھا۔ زیڈ ٹی ای امریکی تجارتی پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ پرزاجات ایران اور شمالی کوریا کو بھیجے گئے سامان میں استعمال کرتی رہی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا ہے کہ یورپی یونین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایلومینیم اور اسٹیل کی درآمدات پر محصولات پر بات چیت کو تیار ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کی میز پر دو طرفہ بنیاد کے اقدامات پیش کیے جانے چاہیے۔ مرکل نے بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں ہونے والے یورپی یونین کے سربراہی اجلاس کے افتتاح سے قبل نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تجارت کے مسائل پر اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کے ساتھ تجارت کے مسائل ہمارا ایک مشترکہ موقف ہے، ہم مستقل استثناء چاہتے ہیں، لیکن ہم اس بارے میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم تجارتی رکاوٹوں کو کس طرح باہمی طور پر کم کر سکتے ہیں۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ بر نے کہا ہے کہ ان کی کمیٹی کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کے لیے روس نے مداخلت کی تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی تحقیقات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ریپبلکن کمیٹی کے سربراہ نے بدھ کے روز کہا کہ ہمیں حاصل کردہ نتائج سے اختلاف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روس نے سن 2016 کے ہمارے انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے کمیٹی کے نائب سربراہ مارک وارنر نے انٹیلیجنس کمیونٹی کو سراہتے ہوئے کہا کہ روسی کوشش وسیع تر، جدید اور خود صدر ولادیمیر پوٹن کے حکم پر کی گئی، جس کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنا اور ہلری کلنٹن کو فائدہ پہنچانا تھا۔ ریپبلکن پارٹی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ پینل کے اس نتیجے تک پہنچنے کے پیچھے عملے کے ارکان 14 ماہ تک ذرائع حاصل کردہ مہارت اور تجزیاتی کام کا جائزہ لیتے رہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت کی اخلاقیات کے نگراں ادارے کو بھیجے جانے والی مالیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی وکیل کو نامعلوم اخراجات کے لیے $100,000 سے زیادہ رقم واپس دی۔ اپنے سالانہ مالی اخراجات کے فارم میں جو حکومتی ادارے او جی ای کو بدھ کے روز جاری کیا گیا، ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے وکیل مائیکل کوہن کو سن 2016 کے اخراجات کے مد میں $150,000 سے $250,000 کی رقوم کی مکمل ادائیگی کی۔ ٹرمپ کے وکلا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ صدر نے کوہن کو $130,000 کی وہ رقم ادا کر دی تھی جو انہوں نے فوش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیلز کو سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کے آخری دنوں میں دی تھی، تاکہ وہ 10 سال پہلے کے ٹرمپ کے ساتھ ایک مبینہ جنسی ملاقات کے بارے میں خاموش رہیں۔ ٹرمپ نے پہلے اس تعلق سے انکار کیا تھا، لیکن حال ہی میں تصدیق کی کہ انہوں نے کوہن کو ماہانہ ادائیگی کی تاکہ ڈینیلز کے جھوٹے الزامات کو روکا جا سکے۔ عالمی ادارے صحت نے بتایا ہے کہ عوامی جمہوریہ کانگو کے ایک شہر میں ایبولا کے اثرات پائے گئے ہیں، جس سے یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ اس مہلک بیماری کا وائرس پھیل رہا ہے اور وہ وبا کی شکل اختیار نہ کر لے۔ شمال مغربی صوبے کے شہر ممباندکا میں، جو 10 لاکھ آبادی کا شہر ہے، ایک نئے کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں اس وبا کا ایک شکار دیہاتی علاقے بیکورا میں سامنے آیا تھا، جو ممباندکا سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایڈروس ایڈہرن نے اسے تشویشناک خبر قرار دیا ہے۔ سینئر فلسطینی عہدیدار حنان اشروی نے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی پر الزام لگایا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ارکان کو ڈرا دھمکا رہی ہیں کہ وہ واشنگٹن کی حمایت کریں۔ ہیلی نے گزشتہ سال کہا تھا کہ امریکہ ان ملکوں پر نظر رکھے گا اور ان کے نام اپنے پاس رکھے گا جو امریکہ کی خواہشات کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اشرفی نے اس کے ایک روز بعد بدھ کو نامہ نگاروں سے بات کی، جب ہیلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا تھا کہ غزہ کی سرحد پر مہلک تشدد کے لیے حماس کے جنگجوؤں اور ان کے حامی ایران نے اکسایا تھا۔ نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
عالمی رہنماؤں اور حقوق انسانی کے گروپوں نے زیادہ تر غزہ احتجاجوں پر اسرائیل کی فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے جاری مظاہرے اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ تھے۔ حنان اشوی کے الفاظ:
The Palestinians protesting in Gaza are protesting non-violently. If you see the smoke and the fire, this
غزہ میں احتجاج کرنے والے فلسطینی پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اگر آپ دھواں یا آگ دیکھیں تو یہ ان کی اپنی سرزمین پر ہے، اور اس لیے ہے کہ نشانہ لے کر فائرنگ کرنے والے انہیں ہلاک نہ کر سکے۔ اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے کے لیے آپ کا تشدد پر آمادہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تھی حنان اشوی. اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ احتجاجی سرحد پر چار دیواری کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں روکنا ضروری تھا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے غزہ کے حماس رہنماؤں پر پیر کے روز کے تشدد پر اکسانے کا الزام عائد کیا, جس دن امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا جا رہا تھا. ان کے الفاظ,
Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy are sorely mistaken. Rather, the violence comes from those who reject the existence of the state of Israel in any location. Such a motivation, the destruction of a United Nations member state, is so illegitimate as to not be worth our time in the Security Council, other than the time.
جو لوگ کہتے ہیں کہ غزہ کے تشدد کا کوئی تعلق امریکی سفارتخانے کی منتقلی کے معاملے سے ہے وہ بالکل غلط ہیں, بلکہ یہ تشدد ان لوگوں کی جانب سے ہوا جو کسی بھی جگہ مملکت اسرائیل کے وجود کو مسترد کرتے ہیں. اس قسم کی باتیں اور اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کی تباہی کی باتیں اتنی غلط ہیں کہ ہم سلامتی کونسل میں ان پر وقت بھی ضائع نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اس کی مذمت کریں. اشوی نے ہیلی کے ریمارکس کو حقیقت سے بعید اور انتہائی خطرناک قرار دیا. فلسطینی عہدیدار نے گزشتہ سال کے ہیلی کے اس بیان پر نکتہ چینی کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ان تمام ملکوں کے نام اپنے پاس نوٹ کرے گا جو واشنگٹن سے اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کو دنیا کی اسکول مام بننے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے. امریکہ نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی منظوری کی راہ روک دی, جس میں غزہ کی سرحد پر مہلک تشدد کی تحقیقات کے لیے کہا گیا تھا. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ازبک ہم منصب شفقت مرزیوف نے بدھ کو وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کے بعد قریبی اسٹریٹیجک شراکت قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا. دونوں رہنماؤں نے معاشی اور فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے, علاقائی سلامتی, دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ازبکستان میں انسانی حقوق کے احترام کو یقینی بنانے پر گفتگو کی. وائس آف امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی نامہ نگار پیگی چینگ کی رپورٹ, مبشر علی زیدی کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے ازبکستان کے اصلاح پسند صدر شفقت مرزیویف سے ملاقات کی, جن کے دورے امریکہ کو ازبک حکام تاریخی قرار دے رہے ہیں. بات چیت سے پہلے صدر ٹرمپ نے ازبک ہم منصب کو اپنے ملک کا انتہائی قابل احترام شخص قرار دیا. ہم تجارت سمیت مختلف معاملات پر انتہائی قریبی شراکت میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے در حقیقت یہاں سرمایہ کاری کی ہے, ہم نے وہاں سرمایہ لگایا ہے. ہم فوجی شعبے میں بھی مل کر کام کر رہے ہیں, جس میں ان کی جانب سے امریکی اسلحہ اور آلات کی خریداری شامل ہے. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. ازبک صدر نے صدر ٹرمپ کی معاشی کامیابیوں کو سراہا اور ٹیکس اصلاحات اور روزگار میں اضافے کو شاندار قرار دیا. اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے مذاقاً ان سے مکمل اتفاق کا اظہار کیا. میں 100% متفق ہوں. ازبک رہنما نے دونوں ملکوں کے معاشی اور فوجی تعلقات کو مستحکم کرنے کا ذکر بھی کیا. ہم امریکہ سے بہت سی ٹیکنالوجی اور دوسرے آلات خرید رہے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج ہمارے درمیان تاریخی ملاقات ہوئی ہے جناب صدر. امریکہ کے اس تاریخی دورے میں ہم نے امریکی کمپنیوں کے ساتھ $5 ارب کے معاہدے اور سمجھوتے کیے ہیں. یہ تھے ازبک صدر کے الفاظ. شفقت مرزیویف 20 ماہ پہلے اس وقت اقتدار میں آئے جب طویل عرصے تک حکومت کرنے والے عامر اسلام کریموف کا انتقال ہوا. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ازبک صدر اپنے ملک کو مزید آزادی کے راستے پر لے جا رہے ہیں. ازبک سینیٹر صادق صفویف نے اس بارے میں کہا.
We've seen today, the changing image of Uzbekistan due to the...
ملک میں جمہوری عمل جاری ہونے کی وجہ سے آج ہم نے ازبکستان کا تبدیل شدہ چہرہ دیکھا ہے اور یہاں واشنگٹن میں اس کو سراہا گیا ہے. یہ تھے ازبک سینیٹر صادق صفویف. ازبک صدر نے حال ہی میں حزب اختلاف کے رہنما اور انسانی حقوق کے کارکن فہر الدین طلائف کو رہا کیا ہے. وہ 4 سال سے قید تھے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق ان کی اسیری کا سبب سیاسی تھا. ہیومن رائٹس واچ کے وسطی ایشیا کے ریسرچر اسٹیو سورڈ لو کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے.
There have to be civil society activists who are independently holding the government accountable.
ملک میں سول سوسائٹی کے کارکنوں کو ہونا چاہیے جو حکومت کے وعدوں اور ذمہ داریوں کا غیر جانبدارانہ طور پر تجزیہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ ایسی مقامی این جی اوز کو رجسٹر کیا جانا چاہیے جو تشدد، سیاسی قیدیوں اور اظہار کی آزادی جیسے انتہائی اہم معاملات پر کام کریں۔ یہ تھے اسٹیو اسورڈلو کے الفاظ۔ ازبکستان میں امریکہ کے سابق سفیر اور اٹلانٹک کونسل کے یوریشیا سینٹر سے وابستہ جان ہربسٹ نے وائس آف امریکہ کی ازبک سروس سے گفتگو کی۔
We can't talk about Uzbekistan today, for example, as a truly open society or as...
ہم آج ازبکستان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے جیسے مثال کے طور پر حقیقی آزاد معاشرہ یا جمہوری ریاست ہوتی ہے۔ ہم جو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ کچھ سخت گیر پالیسیاں نرم کی جا رہی ہیں، خاص طور پر انسانی حقوق اور جیل کے نظام سے متعلق۔ یہ تھے جان ہربسٹ کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر امریکہ ازبکستان میں انسانی حقوق کے معاملات میں بہتری کو سراہتا ہے۔ ازبکستان کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ 3.25 کروڑ آبادی کا یہ مسلم اکثریتی ملک امریکہ سے زیادہ سرمایہ کاری حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں عام انتخابات کے لیے اگرچہ حتمی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن سیاسی سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
جنوبی پنجاب سے متعدد اراکین قومی اسمبلی کا اتحاد جنوبی پنجاب صوبہ محاذ پہلے ہی تحریک انصاف میں ضم ہو چکا، جبکہ گزشتہ 1-2 روز میں فیصل آباد، جھنگ، چکوال اور گجرانوالہ سے کئی ایک موجودہ یا سابق اراکین پارلیمنٹ نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی دیگر جماعتوں سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیکن یہ تعداد کم ہے۔ مسلم لیگ نواز کے چیئرمین راجہ ظفر الحق اس پولیٹیکل امیگریشن کے بارے میں کہتے ہیں،
کوئی شک نہیں کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو کئی لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ان کا مد مقابل ہے شاید ٹکٹ اس کو ملے گا، وہ اپنی جگہ نہیں دیکھتے، وہ پھر مائگریٹ کر کے کسی دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں جہاں آسانی سے انہیں ٹکٹ مل جائے۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے نئے حلقے سے کچھ زیادہ امید نہیں رکھ رہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حالیہ متنازع بیانات پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن راجہ ظفر الحق اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ الیکٹرلز کا جھکاؤ تحریک انصاف کی جانب زیادہ کیوں ہے؟ اس بارے میں راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ وہ بھیجے نہیں، بھیجوائے جا رہے ہیں۔
ایک عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جماعت کو چھوڑیں اور دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا کہ وہاں بلوچستان میں وہاں سے شروع ہوا ہے، مطلب نظریے کی تو بات ہی نہیں نا، وہاں تو یہ ان کو یہی باور کروایا گیا ہے کہ اگر آپ نے فیوچر میں پالیٹکس کرنی ہے تو یو شوڈ لیو سچ اینڈ سچ پارٹی اینڈ یو شوڈ جوائن دی نیو پارٹی۔
تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں محمود الرشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس تاثر کی تردید کی۔
میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی فون کال پہ وہ بھیجے جائیں اور وہ چلے جائیں اور وہ آ جائیں۔ وہ اپنا اچھا بھلا پہلے دیکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں پہلے آئے، پچھلی دفعہ بھیجے گئے یا وہ کیوں نہیں آئے لوگ؟ اس وقت ہماری حکومت بننے کے چانسز نہیں تھے، عوام کے اندر وہ ویو اور لہر نہیں تھی، پی ٹی آئی اقتدار میں آنے کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ آج ایک پرسپشن بن گئی ہے کنٹری وائڈ کہ نیکسٹ جو رولنگ پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے۔
الیکٹبلز بالخصوص پنجاب کے اندر روایتی طور پر تھانہ پٹوار اور دیگر سرکاری اداروں میں اپنے عمل دخل کے سبب اپنے حلقے کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا تحریک انصاف بھی، جس کا بلند بانگ دعویٰ یہ رہا ہے کہ وہ اداروں کی مضبوطی اور ان کے غیر سیاسی ہونے کی خواہاں ہے، آیا ان الیکٹبلز کو خوش کرنے کے لیے اپنے نعرے سے پیچھے ہٹ جائے گی، یا پھر یہ الیکٹبلز اپنی روش تبدیل کرنے کو ہیں؟ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید اس بارے میں کہتے ہیں،
وہ آ رہے ہیں تو یہ سمجھ کر آ رہے ہیں کہ اس پارٹی میں اور دوسری پارٹیوں میں تھوڑا فرق ہے، اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کی اصولی باتوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی۔
رانا محبوب غیر جانبدار تجزیہ کار اور کالم نگار ہیں، اس بارے میں ان کی رائے۔
اور میرا خیال ہے جو لوگ پولیٹکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں ان کی نمبرداری قائم رہے اور ان کا روب اور دبدبا اور ان کا وقار جو ایک جاگیردارانہ سیاست کا حصہ ہے وہ برقرار رہے، اس کے لیے وہ پولیٹکس ضرور کرتے ہیں۔ لیکن اب وقت جو ہے چینجنگ ٹائمز میں، ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ادارے بنے۔
رانا محبوب کے مطابق پنجاب میں سیاسی ہوا اس وقت تحریک انصاف کے حق میں نظر آ رہی ہے۔
تو پنجاب کا اس لحاظ سے ایک خاص مزاج ہے، سورج مکھی کی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے اور کس طرف ہم نے رخ کرنا ہے.
راجہ زفرلکھ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر انتخابات ہوں تو جیت نواز لیگ کی ہوگی. 1980 کے عشرے میں غیر سیاسی جماعتوں پر انتخابات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے الیکٹیبلز یا سیاسی خاندان اب بھی کسی جماعت کی جیت یا ہار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. الیکٹیبل سے اگر بات کی جائے تو پارٹی بدلنے کو وہ سیاسی بے وفائی نہیں سمجھتے بلکہ ہلکے کے عوام کی خواہش قرار دیتے ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آئندہ عام انتخابات کے بارے میں پاکستانی ماہرین اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ.
انتخابات کے ممکنہ التوا پر بات کرتے ہوئے معروف تجزیہ کار پاکستانی تھنک ٹینک پاکستان ہاؤس کے رانا اطہر کہتے ہیں کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے درکار قانونی اور آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. رانا اطہر کہتے ہیں،
جی موجودہ حالات میں چونکہ ابھی کچھ بہت ساری فارمیلٹیز پوری نہیں ہو سکیں اور مشترکہ جو مفادات کی کونسل ہے اس کا اور جو امپلیمنٹیشن کا عمل ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی رکا ہوا ہے اور وقت بھی کم ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد کوئی یہ نہیں ہوگی کہ اس میں التوا کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ زمین میں جو حقائق ہیں اس کے مطابق ابھی بہت سارے مسائل کا حل کرنا ضروری ہے.
پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد نے ان قانونی اور آئینی تقاضوں کی وضاحت کرتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کے مردم شماری کے حوالے سے اعتراضات پر آڈٹ کروانے کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا
کہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ طے پایا تھا کہ یہ متنازع حلقہ بن گیا، اس کا حال یہ نکالا تھا کہ 5% جو ہے وہ باقاعدہ اثر نو آڈٹ کروا جائے گا کسی تھرڈ پارٹی سے. یہ دو دفعہ اجلاس ہوئے مشترکہ وفادار کونسل میں جس میں چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ اور پرائم منسٹر نے شرکت کی، لیکن سیاسی طور پر ہمارا ملک اس وقت اس قدر الجھنوں میں گھرا ہوا ہے کہ اتنی بڑا اہم فیصلہ مشترکہ وفادار کونسل کا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور نہ ہی تھرڈ پارٹی سے اس کا آڈٹ کروایا گیا، جبکہ مشترکہ وفادار کونسل میں ایک مہینے کے اندر اندر یہ باقاعدہ تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروانا تھا.
پاکستان کے صدر اس ماہ کے اواخر میں موجودہ حکومت کی آئینی مدت پوری ہونے پر آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے، جس کے 60 دن کے اندر عبوری حکومت کو انتخابات کا انعقاد کروانا ہوگا. مگر کیا مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو پورا نہ کرنے کی صورت میں انتخابات منعقد ہو سکیں گے؟ اس پر قمر دلشاد کہتے ہیں،
چند روز میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہونے کا امکان ہے، جس پر کہ شماریات ڈویژن جس نے بدل شماری کروائی تھی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہمیں آپ اس کو آپ نظر انداز کر دیں اور اس کے لحاظ سے جو اب ہم چند روز میں ایک فائنل کرنے والے ہیں حلقہ میں مدم شماری کا نوٹیفیکیشن اس کو تسلیم کر لیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وائٹ ہاؤس نے شام میں فوجی اڈوں سے اسرائیل پر ایرانی حکومت کے حملے کی مذمت کی ہے اور پریس سیکرٹری سارا سینڈرز کے ایک بیان میں بھی اپنے دفاع میں کارروائی کرنے کے لیے اسرائیل کے حق کے لیے زبردست حمایت کا اظہار کیا گیا ہے. اسرائیل نے بتایا کہ 9 مئی کو دیر گئے ایران کے پاسداران انقلاب کی القدس فورس نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر 20 راکٹ پھینکے. اسرائیل نے میزائلوں کے جواب میں شام کے اندر درجنوں ایرانی اہداف پر فضائی حملے کیے. ان اہداف میں گولہ بارود ذخیرہ کرنے کے مقامات، رست کی جگہیں اور انٹیلیجنس کے مراکز شامل تھے جنہیں شام میں ایرانی افواج استعمال کرتی ہیں. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں پریس سیکرٹری سینڈرز نے کہا کہ شام میں ایرانی حکومت کی جانب سے راکٹ اور میزائل کے نظام کی تعیناتی جس کا نشانہ اسرائیل ہے ناقابل قبول ہے اور یہ پورے مشرق وسطی کے لیے نہایت خطرناک صورتحال ہے. ایران کی پاسداران انقلاب کور یعنی IRGC اپنی غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں پر نتائج کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہے اور ہم IRGC اور حزب اللہ سمیت ان کے عسکریت پسند گماشتوں پر زور دیں گے کہ وہ مزید اشتعال انگیز کارروائیاں نہ کریں. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ امریکہ تمام اقوام سے یہ کہے گا کہ وہ اس بات کو واضح کر دیں کہ ایرانی حکومت کے اقدامات بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز ہوں گے جو آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب سنیے گا پروگرام جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔